الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اب ہم آداب الصلاۃ کے حوالے سے اب ساتویں منزل پر پہنچ گئے اور پچھلی دفعہ ہم نے جو گفتگو کی تھی وہ تھی نشاط و بہجت اور نشاط و بہجت کا مطلب جو بیان کیا تھا یعنی نفس ایک سرور کی اور خوشی کی حالت میں ہو یہ تھوڑا سا اطمینان سے الگ ہے اطمینان والی کیفیت سے الگ ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان میں ان اطمینان کا اپوزٹ آپ سمجھ سکتے ہیں اضطراب جس کی میں نے مثال دی تھی کہ ایک چیز جو مسلسل ہلتی رہے اس میں لرزش رہے سرور کا مطلب کا اپوزٹ آپ سمجھ سکتے ہیں اداسی اور رنجیدہ ہونا یعنی عبادت کی حالت میں نہ نفس مضطرب ہو نہ رنجیدہ ہو ٹھیک ہے اور خدا یہ اجازت یعنی ابتدائی تربیت کے جو مراحل ہیں ان میں یہ کہا جا رہا ہے انسان سے کہ تم دنیاوی مسئلے پر بھی اپنے کو رنجیدہ کر کے میری عبادت کے لیے نہ ہو کیونکہ یہ تمہارے عبادت پر اچھا اثر ڈالنے والی چیز نہیں ہے صحیح یعنی کہ جیسے جو مثال دی کہ کچھ اصحاب ایسے تھے پیغمبر اکرم کے کہ جنہوں نے کہا اور یہ ایک بہت کامن سوچ ہے کہ جو ہمارے اس میں معاشروں میں آ جاتی ہے ہماری تھاٹس میں آ جاتی ہے کہ بھئی اصل چیز تو آخرت ہے یعنی کہ یہ بڑا ہی ایک ڈیلیکیٹ بیلنس ہے کہ کہتے ہیں اصل چیز تو آخرت ہے تو دنیا چھوڑ دو دنیا چھوڑ دو کا مطلب کھانا پینا چھوڑ دیا پہننا اڑنا چھوڑ دیا بال بچوں کو چھوڑ دیا اور بس بالکل علیحدہ ہو گئے تو پیغمبر اکرم نے سختی سے اس چیز کو منع کیا اور میں نے جو پچھلی دفعہ بھی آپ کو سنایا تھا کہ النکاح من سنتی کہ نکاح میری سنت میں سے ہے من رغب عن سنتی فلیس منی اور جو میری سنت سے منہ موڑتا ہے وہ مجھ سے نہیں ہے ٹھیک ہے تو یعنی کہ اس چیز کو منع کیا گیا ہے کہ یہ نہیں کام کرنا ہے بلکہ رفتہ رفتہ کس مقام تک پہنچنا ہے کہ تمہاری دنیا آخرت میں بدل جائے ٹھیک ہے تم اس جگہ تک پہنچو کہ تمہاری دنیا بھی آخرت کے ہی رستے میں ہو دو الگ الگ پیرلل اسٹریمز نہ چل رہی ہوں کہ ایک میری دنیا ہے ایک میری آخرت ہے بلکہ تم اس جگہ تک پہنچ جاؤ کہ جو کچھ تم کر رہے ہو یعنی تم اپنی اولاد کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہو یہ بھی تمہاری آخرت کے بننے کا سبب ہو تم اپنے کاروبار کے لیے جو کچھ کر رہے ہو وہ بھی تمہاری آخرت کی تعمیر کا سبب ہو اور اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جب انسان اپنے کام کاروبار آل اولاد ہر چیز کو آخرت اور خدا کے لیے کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے اس کی سب سے بڑی پہچان کیا ہے انسان کے اندر سے رنج اور غم اور اداسی رخصت ہو جاتی ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کیوں اس لیے کہ اب اس کو پتہ ہے کہ یہ جتنے بھی امور ہیں جتنی بھی چیزیں جن کے لیے میں پریشان ہو رہا ہوں ان سب کے دست قدرت خدا میں کہ بہت قرآن کریم کی ایسی آیتیں جیسے فار ایگزامپل سورہ ابراہیم کے اندر یہ آیت ہے یعنی کہ یہ قول ایسا ہے کہ جو تقریباً ہر دور میں کفار و مشرکین نے اپنے پیغمبروں سے بات کی ہے کہ تم یا ہماری ملت میں یعنی یا تو اپنے اس کو چھوڑ دو پیغام کو چھوڑ دو یا ہماری ملت میں پلٹ آؤ نہیں تو ہم تمہیں نکال دیں گے باہر یہاں سے خدا نے اس کا جواب کیا دیا لَنَهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ ہم ان سارے ظالموں کو ہلاک کریں گے وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ اور یہ زمین تم کو دے دیں گے مومنین جو سب کے ساتھ ہوا کہ یہ جو اپنے کو مالک سمجھ کے بیٹھے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ جو چاہیں کریں جیسے چاہیں قتل کر دیں اور ختم کر دیں اور سب کر دیں اور پیغمبروں سے ہر ایک یہ کہہ رہا ہے یا تو ہماری بات سنو یا نکلو یہاں سے تو اس کا جواب یہ آ رہا ہے خدا کی طرف سے کہ یہ ظالموں کو ہم ہلاک کریں گے، یہ زمین تمہارے سپرد کریں گے، اس زمین کا مالک تم کو بنائیں گے۔ تو بنیادی طور سے جو ہے بات یہی ہم کر رہے تھے کہ انسان کے لیے جو بات کہی گئی کہ ہمیں اپنے تمام امور کو آخرت اور خدا کے لیے سٹریم لائن کرنا ہے، لیکن یہ چیز فوراً نہیں ہوتی، کیونکہ انسان اس مرحلے پر پہلے اسٹیپ سے نہیں آ جاتا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے بطور پری فیس یا بطور مقدمہ کہ ہم جو کچھ خدا نے حلال کیا ہے اس سے منہ نہ موڑیں، اس کو لے کے چلیں، لیکن خدا کے حکم کا خیال رکھیں۔ تو رفتہ 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 کر کے ہم اس جگہ تک پہنچ جائیں گے کہ جو دعائے کمیل کا جملہ ہے کہ کلھا وردن واحدن، کہ زندگی کے تمام امور ایک لڑی میں پرو جائیں گے۔ پھر یہ نہیں ہوگا کہ یہ میری دنیا ہے، یہ میری آخرت ہے، اور پھر یہ نہیں ہوگا کہ میں ابھی دنیا میں مشغول ہوں اور اس سے فارغ ہوں گا تو خدا کے لیے کام کروں گا۔ ان سب چیزوں سے انسان آزاد ہو جائے گا، بلکہ 24 گھنٹے میں وہ جو کچھ بھی کرے گا وہ سب کا سب کیا ہوگا؟ عبادت ہوگی، بندگی ہوگی، کیونکہ وہ کسی بھی لمحے میں، کسی بھی لحظے میں حکم خدا سے باہر نہیں ہے۔ کسی بھی لمحے میں اس کی نیت خدا کی معصیت کی نہیں ہے، خدا سے دور ہٹنے کی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک اہم بات تھی کہ عبادت میں اطمینان بھی ہو اور سرور بھی ہو، یعنی انسان اس طریقے سے نہیں ہو کہ مختلف چیزوں میں اپنے آپ کو رنجیدہ کرے اور پھر یا اپنے آپ پر غیر ضروری دباؤ ڈالے اپنی جسمانیات اور مادی زندگی کے حوالے سے اور پھر عبادت کرے۔ ابھی بھی جیسے میں ایک تقریر سن رہا تھا ان کی آغا خامنئی کی، اس میں بھی وہ نوجوانوں سے تھی، اس میں بھی انہوں نے کہا کہ جس چیز کی آپ کو خیال کرنا ہے بہت زیادہ، نماز سے اول وقت توجہ کے ساتھ، اور دن میں کچھ قرآنی آیتیں تدبر و فکر کے ساتھ، مطلب یہ ضرور رکھنا ہے آپ کو عبادت کے عنوان سے، اور اس کے بعد جو حسب توفیق، یعنی آپ اس پہ نہ جائیے، انہوں نے کہا آپ اس پہ نہ جائیے کہ جو اتنے سارے لوگ جو ریاضتیں بتا رہے ہوتے ہیں، یہ ذکر 1000 مرتبہ پڑھ لو، یہ اتنے دفعہ پڑھ لو، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی چیز کو جو ہم نے حدیث بھی سنائی تھی امام کی، 5ویں امام کی، کہ آپ نے فرمایا کہ خدا جس بندے سے راضی ہوتا ہے اس کے تھوڑے سے عمل کو بھی پسند کرتا ہے، یعنی اصل چیز بندے کا قبول ہونا ہے۔ عبادت یعنی ان فیکٹ اگر آپ دیکھیں تو نمازی قبول ہوتا ہے، نہ کہ نماز۔ تو ہم اس جگہ تک پہنچیں کہ خدا ہمیں قبول کر لے، انما یتقبل اللہ من المتقین، خدا ہمیں قبول کر لے۔ تو اس کے لیے یہ چیز، یعنی یہ ہے کہ ظاہری طور پر اتنا دباؤ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد جو 7th چیپٹر ہے وہ ہے تفہیم۔ تفہیم کا مطلب بھی اسی طریقے سے فہم کا مطلب ہوتا ہے سمجھنا، اور یہ فہم یا تفہیم معرفت سے پہلے کا مرحلہ ہے، یعنی انسان ایک بات کو صحیح سمجھے، پھر اس کا عارف ہوگا، پھر اس کے بعد اس پر ایمان لائے گا، یا وہ چیز انسان کی جان اور زندگی کے ساتھ گھل مل جائے گی۔ تفہیم، تفہیم کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں کہ انسان اپنے دل کو اس طریقے سے سمجھائے کہ، یعنی کس طریقے سے سمجھائے، کہ جیسے ہم ایک شیرخوار بچے کو بولنا سکھاتے ہیں۔ اب یہ بظاہر بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے، آپ اپنے چھوٹے سے بچے کو لینگویج کیسے سکھاتے ہیں؟ کہ اس کے چھوٹا چھوٹا سا کہ بیٹا یہ بولو، بیٹا یہ بولو، اس طریقے سے، اور پریکٹس بار 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 پریکٹس۔ تو فرماتے ہیں کہ کیونکہ ہمارے دل غیر متوجہ ہیں، ہمارے دل حالت توجہ میں نہیں ہے خدا کی طرف سے، تو ہمیں اپنے دل کو اس طریقے سے قرآن کی اور دین کے پیغامات کو سمجھانا پڑے گا جس طریقے سے کہ ایک چھوٹے سے بچے کو بولنا سکھایا جاتا ہے۔ کہ جتنے بھی اذکار ہیں، اوراد ہیں، حقائق ہیں، اسرار عبادات ہیں، ان کو کمال دقت اور کوشش کے ساتھ تعلیم کیا جائے، اور وہ حقیقت کہ جو قلب جس کا ادراک نہیں رکھتا وہ اس کو سمجھائی جائے۔ اس کی ایک مثال اور بھی انہوں نے دی تھی، آغا خمینی نے پہلے بھی ایک مثال دی تھی کہ ایک شاعر ہے، قصیدہ خوان ہے، جیسے پہلے پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ بادشاہوں کی شان میں قصیدے لکھے جاتے تھے، کہ اس نے ایک قصیدہ لکھا اور لکھنے کے بعد اپنے چھوٹے سے بچے کو دے دیا کہ تم بادشاہ کے سامنے جا کے پڑھو۔ تو جب وہ بچہ بادشاہ کے سامنے جا کے وہ قصیدہ خوانی کر رہا ہوگا تو اسے یہ نہیں پتا کہ میں بول کیا رہا ہوں، کہ جو شاعری میں پڑھ رہا ہوں اس کی ڈیپتھ کیا ہے، الفاظ کے معنی کیا ہیں، لیکن اسے ایک بات یقیناً پتا ہوگی کہ میں جو کچھ بھی بول رہا ہوں اس میں بادشاہ کی تعریف ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ابتدا کم از کم یہاں سے کرو، یعنی جب تم نماز کی حالت میں کھڑے ہو، جب خدا کی بارگاہ میں قیام کرو، تو اس وقت یہ حالت کم از کم قلب کی ہونا چاہیے کہ میں جو کچھ بھی بول رہا ہوں وہ حمد خدا ہے، تسبیح خدا ہے، اور اس حوالے سے انسان خدا سے کنیکٹ ہو یا متوجہ ہو، کہ جیسے وہ بچہ ہے بہرحال اس کی توجہ بادشاہ کی طرف رہے گی جب تک وہ بات کر رہا ہے، اگرچہ کہ وہ لفظوں کو نہیں پہچانتا، لفظوں کی گہرائیوں کو نہیں جانتا، اس میسج کو نہیں درک کر پاتا کہ جو میسج دیا جا رہا ہے اس شاعری کے ذریعے سے۔ کہتے ہیں کم از کم اتنی حالت ہو نماز میں ہماری کہ جب ہم خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہوں تو اس حد تک جانتے ہوں، اس حد تک شعور کے ساتھ کھڑے ہوں، لیکن پھر آہستہ آہستہ دقت کے ساتھ، کوشش کے ساتھ، کہ جیسے تم شیر خوار بچے کو بولنا سکھاتے ہو، لینگویج کی تعلیم دیتے ہو، اس طریقے سے اپنے قلب کو معارف الہیہ تعلیم کرنا شروع کرو۔ یعنی فار ایگزامپل حمد کے معنی کیا ہیں، رحمان و رحیم کیسے کہتے ہیں، مالک یوم الدین کا اسکوپ اور پرسپیکٹیو کیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کی وجہ سے ہم پر کوئی عملی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ تو یعنی کہ یہ بیسک میسیجز ہیں کہ جو خود ہی، جیسے ہم فار ایگزامپل جو سورہ ہر نماز کے اندر واجب قرار دے دی گئی، اتنے سارے میسیجز اس میں سے نکل رہے ہوتے، اس کو دقت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، سعی اور کوشش کے ساتھ اپنے نفس کو سمجھانا چاہو کہ وہ تمام کے تمام معنی کہ جو قرآن کریم میں موجود ہیں اور جنہیں ہم فقط اجمالی اعتبار سے جانتے اور پہچانتے ہیں، انہیں، ان معنی کو پہلے اجمالی اعتبار سے اپنے قلب کو سمجھاؤ اور پھر رفتہ رفتہ گہرائی میں، یعنی جس کے لیے بڑا اچھا جملہ استعمال کیا کہ اگر اہل فہم معانی فوریہ قرآن و اذکار است، یعنی قرآن کے جو معانی ہیں اس کی ایک صورت ہے اور پھر صورت کے اندر اس کی حقیقت ہے ڈیپتھ میں، تو کم از کم صورت کی شکلی اعتبار سے سمجھو، جیسے وہی میں نے کہا حمد کیا ہے، تسبیح خدا کیا ہے اور صراط مستقیم کیا ہے، یعنی اس قسم کی باتیں۔ تو معنی سوریہ کیا ہے، از قبیل وعد و وعید و امر و نہیں، مبدا و معاد، کہ جتنا قلب سمجھ سکتا ہے یہ اس کو تعلیم دیتے رہو، اور اگر تمہارے لیے یہ میسر ہو جائے کہ اس کی حقیقت کشف ہو جائے تمہارے اوپر، تو پھر اس کو اس کی فہم میں دقت کرو۔ پھر یہ فرماتے ہیں کہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ زبان رفتہ رفتہ قلب کی تابع ہو جائے گی۔ یہ اصل تعریف ذکر ہے، میری بات سمجھ میں؟ یعنی جب قلب پہچاننا شروع ہو جائے گا، فہم اور معرفت حاصل کرے گا قلب، تو ذکر کر رہا ہوگا دل، زبان اس کو فالو کر رہی ہوگی. یہ تعریف ذکر ہے. یعنی جو کہا جاتا ہے نا ذکر خدا ذکر الہی میں مشغول, تو ذکر الہی میں مشغول اس طریقے سے نہیں ہے کہ دل کہیں گھوم رہا ہے ادھر ادھر, توجہات کہیں ہیں, زبان بول رہی ہے. تو یہ فرماتے ہیں کہ اس طریقے سے جب تم اپنی تربیت کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ قلب متوجہ ہوگا اور زبان اس کو فالو کر رہی ہوگی. اس کا مطلب ہے ذکر, یعنی کہ جو ہم بات سنتے ہیں کہ آئمہ علیہ السلام ایک وقت میں اور ایک دن میں اتنی مرتبہ قرآن ختم کر لیتے تھے, ہم سمجھتے ہیں کہ وہ قرآن لے کے بیٹھے رہتے تھے ہر وقت جیسے ہم, یہ مطلب تھوڑی ہے اس کا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر روز جو کچھ قرآن میں پیغام خدا ہے وہ تمام کا تمام ان کے وجود میں سائیکل, ایک سائیکل سے گزر جاتا تھا. یعنی وہ اس تمام مراحل سے ایک دن میں گزر جاتے تھے, جو کچھ پیغام قرآن ہے, جو کچھ حقیقت قرآن ہے. قرآن ختم کرنے کا مطلب, ابھی ایک روایت بھی آ گیا ہے اسی حوالے سے, کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے قرآن ختم کرنے کا مطلب کہ ہم جو ہے الف لام میم سے لے کے اور ناس تک جو ہے بالکل بیٹھ کے لفظ ب لفظ لفظ ب لفظ اس کو پڑھتے جائیں, بلکہ قرآن سے گزرنے کا مطلب ہے کہ قلب کے اندر وہ حقائق روشن ہوں اور گزر رہے ہوں اور انسان کا وجود اس کو ایکسپیرینس کرتا چلا جائے. تو قلب متوجہ ہو, زبان اس کو فالو کرے. قلب متعلم ہوتا ہے اور ابتدا میں قلب متعلم ہے اور زبان معلم ہے. ٹھیک ہے, متعلم کا مطلب دل شاگرد ہے, زبان استاد ہے, یعنی ہم جیسے لوگوں کے لیے. لیکن جب زبان قلب ذاکر ہو جاتی ہے, جب زبان قلب ذاکر ہو جاتی ہے, اور یہ جملہ یوں ہی نہیں ہے, اس کی بیس قرآن میں, یعنی سورہ حج کی آیتوں میں دل کا بینا ہونا, دل کی آنکھوں کا ذکر ہے, کہ جب زبان قلب ذاکر ہو جاتی ہے تو ظاہری زبان اس کی اتباع کرتی ہے اور زبان قلب کو ریفلیکٹ کرتی ہے. بلکہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان نیند کی حالت میں بھی, انسان نیند کی حالت میں بھی اس مراحل سے, یعنی قلب کا ذکر اتنا اسٹرانگ ہو جاتا ہے کہ انسان نیند کی حالت میں بھی ان حقائق کو, یعنی ان الہی حقائق کو دیکھ رہا ہوتا ہے, صرف ظاہری بیداری میں نہیں بلکہ نیند کی حالت میں بھی. اور پھر اس کے لیے وہ آیت, یعنی کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر قلب متذکر ہو جائے تو ذکر الہی ملکوت سے انسان کے ظاہر میں پینیٹریٹ کر جاتا ہے اور ہر عزو سے اس کے آثار ظاہر ہوتے ہیں. اچھا, اور یہی وہ بات ہے کہ جو میں ابھی آپ لوگوں سے تھوڑی دیر پہلے جس پر انسسٹ کر رہا تھا نا, کہ ہر انسان کا عمل اس کے جوہر کے مطابق ہوتا ہے نہ کہ ظاہر کے مطابق. بس سمجھ میں آ رہی ہے, ہر انسان کا عمل یا اس کی ویلیو اس کے جوہر کے مطابق ہے, یعنی جو اس کا ایسنس آف دا سیلف ہے, نہ کہ اس کے ظاہر کے مطابق کہ وہ ظاہری طور سے کیا کر رہا ہے. اور قرآن کریم نے اس چیز کو سورہ بنی اسرائیل میں بیان کیا ہے, آیت میں بہت گہری آیت ہے یہ, قل کل یعمل علی شاکلتہ, اے پیغمبر تم ان سے کہہ دو کہ ہر شخص عمل کرتا ہے اپنی شاکلہ کی بنیاد پر. شاکلہ کیا ہے؟ انسان کی صورت نفس, انسان کی حقیقت. یعنی ہم میں سے ہر ایک کا عمل اس کے جوہر نفس کی بنیاد پر ہے, نہ کہ یہ کہ ہم ظاہری طور سے کیا کر رہے ہیں. تو اسی اعتبار سے بہت سارے افراد آپ کو بظاہر خاموش نظر آتے ہیں لیکن وہ حالت ذکر میں. بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ جن کی زبانیں ذکر کر رہی ہوتی ہیں لیکن وہ حقیقتاً غافلین میں محسوب کیے جاتے ہیں. چھٹے امام نے ایک بڑی بہت ہی عجیب آپ کی ایک بلکہ جملہ ہے یہ حدیث, تو واقعہ تو آپ نے پڑھا ہی ہوگا کہ جو ایک دہریوں سے چھٹے امام کی کافی گفتگو نقل کی گئی ہے, ابو شاکر دہسانی, اس گفتگو کے اندر ہے کہ امام علیہ السلام نے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا کہ ہر مخلوق ذکر خدا اور اطاعت خدا میں مشغول ہے، اور اس کا بیس یعنی اس کے ریزن آپ نے کیا دیا ہے، اس لیے کہ ہر مخلوق اس نظام کو فالو کرتی ہے جو خدا نے اس کے لیے مقرر کیا ہے۔ بہت زبردست جملہ ہے، آپ اس پہ جتنا غور کریں جتنا غور کریں بہت گہرائی ہے اس میں، کہ جو نظام خدا نے جس مخلوق کے لیے بنا دیا ہے سب اطاعت و فرما برداری کے ساتھ اس کی تعمیل میں مشغول ہے، اور یہ زندگی گزارنا خود ذکر خدا اور اطاعت خدا ہے۔ ٹھیک ہے، ذکر خدا کی یہ مطلب، یہ عجیب تعریف آپ نے بیان فرمائی ہے کہ ہم، اور آپ اسی سے غور کریں کہ ہم یعنی اس وجہ سے کہ ہم اپنی نیچرل لائف سے جتنا زیادہ دور ہیں، یعنی خدا کی بنائی ہوئی زندگی سے جتنا زیادہ ہم نے آپ کو دور کر لیا ہے، اتنی ہی رنج، اداسی اور دکھ ہماری زندگیوں میں آ گئے۔ یعنی ہم کسی چیز کو انجوائے کرنے کے قابل نہیں رہے۔ میں نے آپ لوگوں کو سنایا تھا کہ جیسے آغا جعفر صاحب ایک بات اکثر کہا کرتے تھے، وہ اس پہ بہت زیادہ زور دیتے تھے کہ خدا نے جتنی بھی مخلوقات کو بنایا ہے سب کی زندگی میں انجوائمنٹ رکھی ہے، یعنی لطف ہے ہر ایک کی، چڑیا کے چہچہانے میں، چرند پرند، جس کی بھی جو زندگی ہے وہ اس کے لیے انجوائبل ہے۔ اس طریقے سے خدا نے زندگی بنائی، کیا انسان اس چیز سے باہر ہے کہ خدا نے انسان کی زندگی ایسی بنائی ہے کہ وہ بس تکلیف میں رہے؟ نہیں، جسم ہو سکتا ہے تکلیف میں ہو، لیکن خدا نے اپنی اطاعت میں سرور اور اطمینان رکھا ہے۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ہم کسی چیز کے قابل نہیں رہے، ہم اٹھ کے مطلب جب ہم آسمان کی طرف نظر کرتے ہیں اندھوں کی طرح نظر کرتے ہیں کہ جو حسن وہاں پر ہے ہم اس کو اپریشیٹ نہیں کر پاتے۔ ہماری اپنی ذات میں، یعنی کہ آپ اس پہ میری اس بات پر کبھی بھی عمل کر کے دیکھیے گا، آپ بیٹھیں اور ان نعمتوں میں غور کرنا شروع کریں کہ جو صرف آپ کی ذات میں پائی جاتی ہیں۔ یعنی خدا نے مجھے صحیح سلامت پیدا کیا، بغیر بیماری کے پیدا کیا، جتنی اتنی بیماریاں انواع و اقسام کی ہیں ان سے محفوظ رکھا، کھانے کی لذت دی، زندگی کی اور لذتیں دیں، اولاد دی۔ آپ اس پہ غور کرتے جائیں، آپ دیکھیں گے آپ کے اندر ایک سرور والی کیفیت ڈیولپ ہوگی۔ یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا، نشاط و سرور و بہجت، وہ کیفیت بیٹھے بیٹھے، یعنی کہ یہ لذت ایسی ہے جو ہر وقت آپ کی پاکٹ میں ہے، جس کو آپ جب چاہیں اس لذت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن نہیں، ہمارے دماغ پہ 10 مسائل چڑھے ہوئے ہیں کہ اس کا یہ کرنا ہے، اس کا وہ کرنا ہے، وہ بل پے کرنا ہے۔ اور اس میں ابھی قیصر بھائی سنا رہے تھے کہ علی مرتضی زیدی صاحب کا ایک جملہ جو بہرحال ناٹ ٹوٹلی آؤٹ آف ریالٹی، کہ جس نظام کے اندر ہم پھنس گئے ہیں یہ نظام ایسا ہے کہ گدھوں کی طرح کماؤ اور پاگلوں کی طرح خرچ کرو۔ لیکن میرا خیال ہے غلط جملہ نہیں ہے، یعنی گدھوں کی طرح وہی کہ بس لاٹھی ہے وہ ہانکے جا رہے ہیں کہ بس کماؤ کماؤ کماؤ، اس کے بعد جب آئے تو کچھ سوچنا ساچنا نہیں ہے، کیا واجب ہے، کیا حرام ہے، کیا کچھ ہے، دیوانوں کی طرح بڑھاؤ سب اپنی لذت و آسائش پر۔ نہیں، اس زندگی سے باہر آنا ہے۔ خدا نے ہماری زندگی بھی پر لذت رکھی ہے۔ آپ اپنی اولاد پہ نظر کریں اور بطور نعمت خدا اس کا شکر کریں، آپ لذت کی مٹھاس اپنے اندر محسوس کریں گے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھیے میری اس بات کو۔ آپ یہ نہ سوچنے کی کوشش کریں کہ یہ میری اولاد ہے اور اب اس کو یہ کرنا ہے اور یہ کرنا ہے، یہ سب باتیں ہٹا دیں۔ آپ اپنی اولاد پہ نظر کریں اور آپ کہیں نعمت خدا ہے کہ جو خدا نے مجھے عطا کی، جس کے ذریعے سے اتنا کچھ مجھے دیا ہے لذت۔ اس آپ اپنے اندر اس چیز کو محسوس کریں، یہ سب کچھ ہمارے سامنے، لیکن ہم اس زندگی کو سائیڈ میں کر کے اور بس اس چکر میں لگ گئے کہ جس کی وجہ سے ہر چیز خراب ہے۔ تو قل کل یعمل علی شاکلتہ، ہی اپنی شاکلہ کو، اپنے نفس کے جوہر کو جیسا بنائیں گے ویسا ہی عمل ہوگا اور ویسا ہی نتیجہ برآمد ہوگا۔ تو شاکلہ کے لیے کیا ضروری ہے؟ کہ قلب کو ذاکر بنایا جائے، اور ہم جیسے افراد کے جو ائمہ اور انبیاء اور اولیاء کی طرح نہیں ہیں، ہمارے لیے یہ پروسیس گریجول ہے، آفن پینفل ہے، لیکن پرسیویرنس کے ساتھ، کوشش کے ساتھ، دقت کے ساتھ انشاءاللہ نتیجہ آئے گا۔ تو انسان کے لیے ضروری ہے کہ یہ ادب یعنی تفہیم کو ملحوظ خاطر رکھے۔ اب میں تھوڑا سا اس میں کچھ ایک دو حدیثیں آپ کو پڑھ کے سنا دوں کہ جو اس چیز کو اور ان ری انفورس کرتی ہیں، کہ یہ فرماتے ہیں کہ باید دانست کہ یک از نکات تکرار اذکار و ادعیہ و دوام ذکر و عبادت ہمی است کہ زبان قلب گشودہ و قلب ذاکر و داعی و عابد گردد۔ یعنی اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیے کہ ذکر کی، دعاؤں کی تکرار میں کیا حکمت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زبان قلب کھل جائے۔ یعنی یہ مت سمجھیے کہ یہ جو کہا گیا کہ فار ایگزامپل 1000 مرتبہ، میں نے آپ کو پچھلی دفعہ واقعہ بھی سنایا تھا اس میں اعظم والا، کہ جب دل کی زبان کھل گئی مقصد حاصل ہو گیا، اس کے بعد یہ نہیں ہے کہ ذکر ختم ہو جائے گا، نہیں، بلکہ ذکر انسان کی جان کا حصہ بن جائے گا۔ ٹھیک ہے، پھر اس بات کے لیے آپ کو محتاج نہیں ہے کہ آپ خاص طور سے بیٹھ کے تسبیح کے دانے پڑھیں اور زبان سے بولیں، بلکہ آپ کا پورا وجود ذکر کر رہا ہوگا۔ تو تکرار کا مطلب یہ ہے کہ بار 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 توجہ کے ساتھ تکرار کرو تاکہ دل کی زبان کھلے اور قلب ذاکر ہو جائے۔ کافی میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام کہتے تھے آداب قرأت میں، یہ باب آداب قرأت، کہ قرأت سخت دل کے ساتھ نہیں کرنا ہے۔ یعنی یہ وہی چیز ہے کہ جو ابھی ہم نے پہلے کہی نا، کہ دل ہمارے کبھی سخت ہوتے ہیں، کبھی آمادہ ہوتے ہیں۔ تو جب دل میں سختی محسوس ہو رہی ہو تو سخت دل کے ساتھ نہیں، بلکہ دل میں نرمی ہو، اور تم میں سے کسی ایک کی، کہ کسی کی بھی فکر یہ نہ ہو قرآن پڑھنے میں کہ میں وہاں تک پڑھ لوں، اس آیت تک پڑھ لوں اور آخر سورہ تک پڑھ لوں۔ کہ امام علی علیہ السلام کا جملہ ہے، ولا یکن ہم احدکم آخر سورۃ، یعنی تم میں سے کسی کی یہ فکر نہ ہو کہ مجھے اس سورہ تک پہنچ جانا ہے یا سورت کو ختم کر لینا ہے، بلکہ قرآن جتنا پڑھو خشوع قلب کے ساتھ پڑھو، نہ کہ قساوت قلب کے ساتھ۔ قساوت یعنی سخت، یعنی جیسے وہ پتھر جو بالکل سٹون ہوتا ہے نا، کہ جس میں کوئی پانی جذب نہیں ہو سکتا، یہ قسی ہے۔ اسی طریقے سے قسی القلب بے رحم کو بھی کہتے ہیں، کہ کسی کی تکلیف، پریشانی، اذیت اس کے قلب پر اثر نہیں کرتی۔ تو قسی یعنی سخت، کہ جس میں کوئی چیز پینیٹریٹ ہی نہیں کر پا رہی۔ تو یہ قساوت قلب جو ہے، یہ کس چیز کی وجہ سے ہوتی ہے؟ ہم آپ اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑی قساوت قلب یا گناہ کی وجہ سے ہوتی ہے، یا دنیا میں مشغولیت کی وجہ سے ہوتی ہے، کہ ہم خود محسوس کرتے ہیں کہ ہم اس وقت بیٹھتے ہیں قرآن لے کے، توجہ ہی نہیں ہو پا رہی، کچھ بھی کر لیں توجہ نہیں ہو پا رہی۔ اس کیفیت کا نام ہے قساوت قلب۔ اس حالت میں قرآن کا پڑھنا فائدہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے چھٹے امام، ایک اور بھی گفتگو آپ، یعنی ایک اور بھی حدیث ہے آپ کی، کہ خدا سے، خدا کو اپنے دلوں کے ساتھ پکارو۔ یعنی جب خدا کو تم پکارو تو اپنے قلوب کے ساتھ ذکر الہی میں مشغول رہو۔ اور اگر آپ کو یاد ہو، میں نے کافی پہلے آپ کو ایک آیت بھی سنائی تھی پڑھ کے، سورۃ الاعراف کی 205، کہ خدا کا ذکر کرو، ادعو، دعا کہ ادعو ربکم تضرعا وخیفا، اور اس میں کہ، اور اس کے ساتھ یعنی کہ خدا کو جب پکارو تو تضرع اور گریہ و زاری کے ساتھ پکارو، خفیہ طور سے پکارو، اور دون الجہر من القول، اور تاکید ہے کہ زبان سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، دل کی گہرائیوں سے خدا کو یاد کرو۔ اچھا، اور اس کا، اس کیفیت کو جب ہم معصومین علیہ السلام میں دیکھتے ہیں، تو ہم کس چیز کو پاتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام حالت نماز میں غشی آ گئی آپ کے اوپر، غشی طاری ہو گئی، اور جب آپ سے اس کے سبب کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں جب ایک آیت کو میں نے تکرار کرنی شروع کی یا دوبارہ پڑھنا شروع کیا تو اس کا اثر میرے قلب پر یہ ہوا کہ مجھے ایسا لگا کہ آیت کا نازل کرنے والا مجھ سے کلام کر رہا ہے، تو اس کیفیت کو میں برداشت نہیں کر پایا، یعنی جسم برداشت نہیں کر پایا، میں تو لفظ غلط ہے، جسم برداشت نہیں کر پایا۔ اچھا، یہ ایک بات میں سوچ رہا تھا، آپ بھی اس پر اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، کہ ہم جو پڑھتے ہیں اکثر ائمہ کے بارے میں کہ نماز کی حالت میں یا وضو سے ہی یہ کیفیت طاری ہونا شروع ہو جاتی تھی، یا نماز کے وقت سے یہ کیفیت طاری ہونا شروع ہو جاتی تھی کہ چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا تھا، یا بدن پر لرزش والی کیفیت طاری ہو جاتی تھی، اس کی وجہ بظاہر ہم لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے، خوف، لیکن ایک دوسری ایکسپلینیشن یہ کہ اگر فار ایگزامپل ساری کی ساری توجہ قلب کی طرف ہو، اگر قلب متوجہ ہو، ساری توجہ جو ہے قلب کی طرف ہو، تو باڈی سے جتنا بلڈ ہے وہ کھینچ کے قلب کی طرف آئے گا یا نہیں آئے گا؟ ٹھیک ہے، اور اس کا ایک نتیجہ یہ نکلے گا یا نہیں نکلے گا کہ چہرے کا رنگ زرد ہو جائے؟ یعنی یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ کسی خوف، کسی انجانی ہستی کے خوف سے ہو رہی ہوں، بلکہ نماز کی حالت میں توجہات جسمانیات سے ٹوٹلی برطرف ہو جانا، یعنی کہ اعضائے جسمانی کی طرف سے بھی قلب پر ذکر کا اتنا اثر ہونا، یاد الہی کا، توجہ الہی کا اتنا اثر ہونا کہ ظاہری طور سے بھی، یعنی ظاہری، باطن پہ تو جو حال ہے وہ ہے ہی، لیکن ظاہری اعتبار سے بھی جو قلب ہے وہ قلب کی توجہ نہیں ہے باقی جسم کے اعضاء کی طرف، یہ کم ہو چکی ہے، زردی اس وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، کہ جیسے ہی اس حدیث میں امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں جب ذکر کرا، اور ایک آیت بلکہ یہ اس طریقے سے بھی ہے ایک اور حدیث میں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کو مکررن جب تلاوت کی تو غشی کی حالت سے دوچار ہو گئے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ لگا یا یہ کیفیت طاری ہوئی کہ خود خدا یہ کلام کر رہا ہے مجھ سے، تو اس چیز کو جسم برداشت نہیں کر پایا۔ اگر جسم غیر معصوم کا ہو تو بالکل چھٹی، اگر جسم معصوم کا ہو تو رنگ زرد پڑنا یا غشی یا لرزہ، ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر ہمیں یہ توفیق ہو جائے یا خدا ہم پر جو بھی ذکر کی حقیقت ہے اس وقت ڈال دے اس لوڈ کو، ہمارا جسم نہیں برداشت کر پائے گا اسے۔ اور اس کی مثال ہمیں کہاں ملتی ہے بتا سکتے ہیں؟ حمام، نہج البلاغہ، نہج البلاغہ میں خطبہ ہے، حمام آپ کے ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ یا امیر المومنین، مومنین اور متقین کی صفت مجھے ایسے بتائیں کہ جیسے میں ان کو دیکھ رہا ہوں، مجسم کر دیں مومن اور متقی کی صفت کو۔ امام علی علیہ السلام نے منع کیا، کافی کہ نہیں پوچھو یہ نہیں، لیکن جب انہوں نے زیادہ اصرار کیا تو بہت لاجواب خطبہ ہے، وہ نہج البلاغہ کے اندر طویل ہے، کئی صفات کا ہے اس کے، یعنی آپ گفتگو فرما رہے تھے تو اسی دوران میں ہی انہوں نے ایک چیخ ماری اور گر گئے، مر گئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ پاکیزہ نفوس پر سچی نصیحتیں ایسا ہی اثر کرتی ہیں، یعنی ہمارا، ہم جیسے افراد ہوں اور اگر ہم پاکیزگی بھی حاصل کر لیں تو یہ ان معارف کا اتنا وزن ہے، اتنا بوجھ ہے کہ نفس سے پاکیزہ تو اٹھا لے گا، جسم نہیں برداشت کر پائے گا اسے، لیکن معصوم کا جسم بھی اتنا زیادہ اس نفس کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اس جسم کے اندر بھی اتنی روحانیت پیدا ہو جاتی ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی؟ یعنی कि जैसे आप यूं कहें कि एक जगह एक चीज डार्क है, लेकिन उसके अंदर इतना ताकतवर बल्ब रोशन है कि उसकी वजह से वो डार्कनेस भी रोशनी के असर को कबूल कर रही है। यानी इस वजह इसी वजह से नफ्स रुखसत हो जाता है, कब्र में जिस्म खराब नहीं होता। और इस जिस्म के अंदर जिसमें जाहिरी और मादी में रहते हुए इन मारिफ का बोझ बर्दाश्त करते हैं, कबूल करते हैं, हम लोग नहीं कर सकते। यानी अगर हकीकत नमाज, जैसे मैं फिर एक छोटी सी बात आपकी खिदमत में अर्ज करूँगी, एक तजुर्बा मुझे ऐसा हुआ था कि कोई ऐसी चीज़ नज़र आई तो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था कि मतलब वो नहीं ठहर पाएगा जिस्म में नफ्स। और ये वाक़ उन्होंने भी बयान किया है शेख मोहम्मद तकी आमली ने, कि मैं मस्जिद कूफा में था, रियाजत कर रहा था, दुआ पढ़ रहा था, इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम, इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम अपनी नूरानी हालत में ज़ाहिर हुए, नूरानी हालत में ज़ाहिर हुए। तो उन्होंने कहा कि मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मैं अंदर से खींच के, जैसे वो मैग्नेट के साथ वो होता है ना, कि मैं खींच के चला जाऊंगा उस तरफ। तो मैंने बाकायदा दरख्वास्त की कि मेरे करीब ना आए, यानी मैं अपने जिस्म में नहीं रह पाऊंगा फिर, कि जिस्म इस बोझ को या उस नूरानियत को नहीं बर्दाश्त कर सकता। तो ये हालत होती है कि अगर वाकईन इंसान का कल्ब जाकिर हो जाए, अगर कल्ब खुल जाए, उसकी नज़र खुल जाए, उसकी निगाह रोशन हो जाए, तो ये असर होता है कि औलिया खुदा के साथ ये जो कुछ वाकयात बयान किए गए। और जनाब अबूज़र फरमाते हैं कि जैसे पैगंबर अकरम, अब इसमें भी एक बड़ी नसीहत है हम सब के लिए, यहीं पर मैं बात अब ख़त्म करता हूँ, ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा, कि रसूल खुदा जब, आपको पता है ना कि रात की पूरी रात तकरीबन आपकी नमाज और इबादत में गुजरती थी हुजूर की, और इतना ज़्यादा आपने इबादत खुदा में मशक्क़त की कि खुदा को कहना पड़ा कि ताहा मा अनज़लना अलैकल कुरान लितशक़ा, कि हमने कुरान तुम पर इसलिए नहीं नाजिल किया है कि तुम इतनी मशक्क़तें बर्दाश्त करो। या सूरह मुज़म्मिल में भी ये जुमला है कि قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوْ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا, कि रात को खड़े हो लेकिन उसमें थोड़ा कम कर दो, आधी रात या उससे कुछ कम। तो रसूल खुदा जब दुआ पढ़ते थे रात को, इस आयत को बार बार तिलावत करते थे। कौन सी आयत? सूरह मायदा की 118, इन तुअज़्ज़िबहुम فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ। क्या मतलब है इसका? ये असल में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जुमला है कुरान के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कुरानी आयत के नुक्ते नज़र से, कि जब खुदा ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पूछा था कि उनकी कौम के बारे में, तो उन्होंने ये जवाब दिया था कि इन तुअज़्ज़िबहुम, यानी ऐ परवरदिगार, अगर तू इन लोगों पर अजाब नाजिल करेगा, मुअज़्ज़ब करेगा इनको, फ़इन्नहुम इबादुका, बस ये तेरे बंदे हैं, मेरा इख्तियार नहीं है इसमें, वइन तग़फ़िर लहुम, और अगर तू इनकी मग़फ़िरत कर लेगा, फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, तो बेशक तू साहिब इज़्ज़त है, साहिब हिकमत है। इस आयत के मुकर्रर पढ़ने में क्या हिकमत है, इसको सोच सकते हैं थोड़ा सा, पैगंबर अकरम के रातों में
अपनी कौम के लिए।
यानी एक चीज, एक पहली बात तो ये कि इंसान खुद गरज ना हो, जाहिर है पैगंबर की एक जिम्मेदारी भी है, लेकिन पैगंबर की हर सुन्नत हमारे लिए एक पहलू है, एक नुक्ता है, कि जब हम खुद एक अच्छाई को हासिल कर लें, हम खुद किसी मकाम तक पहुंच जाएं, तो दूसरों को उस मकाम के हवाले से फरामोश ना करें, वो दुआ में सबको शामिल करें। यानी कम से कम मोमिनीन, वरना पैगंबरों की दुआओं में तमाम इंसानियत, क्योंकि ये दुआ है ही गुनाहगारों के लिए कि अगर तू इनको अजाब दे जिसके ये मुस्तहिक हैं, तो ये तेरे बंदे हैं, अगर तू इनकी मग़फ़िरत कर दे कि जिसके ये मुस्तहिक बज़ाहिर नहीं है, تو تیری عزت و حکمت سے بعید نہیں ہے. عزت کا مطلب آپ سمجھتے ہیں نا, یہ عزیز و حکیم کا کمبینیشن بہت آیا قرآن میں. عزیز کسے کہتے ہیں؟ یعنی بظاہر صاحب عزت, لیکن عزیز کا مطلب کیا ہے؟
جو جس سے بندہ بہت قریب ہو اس طرح.
عزیز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو اگر آپ لغت میں دیکھیں تو کہا جائے گا نفوذ ناپذیر. نفوذ ناپذیر کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو پینیٹریشن ایکسیپٹ نہیں کرتا.
کوئی سی آیت بتائیں جس میں
ہے جی؟
کوئی ایک آیت
عزیز الحکیم, یہی آپ دیکھ لیجئے 56, یہ وہی ہے نا سورہ مائدہ 118. نفوذ ناپذیر, نفوذ ناپذیر کا مطلب یہ ہے کہ جو کسی بھی قسم کی پینیٹریشن کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. یعنی ہم بھی ایک کہتے ہیں نا کہ فلاں چیز میری عزت ہے, آپ کیا کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں؟ میں اس جگہ پر کسی قسم کی پینیٹریشن, آؤٹ سائڈ پینیٹریشن ایکسیپٹ نہیں کرتا. یعنی حقیقتاً عزیز کا مطلب یہ. تو عزیز کے معنی, یعنی اس میں عزیز سے اس جگہ پر کیوں خدا کو یاد کیا گیا؟ کہ اگر تو ان کی مغفرت کر لے گا, ان کی مغفرت کر دے گا کہ جس کے یہ مستحق نہیں ہیں, تو تیری اتھارٹی چیلنجبل نہیں ہے. صحیح, یعنی کہ جیسے مثال کے طور پر ایک بالکل ہی نالائق انسان ہے کہ جو کوئی ڈیزرو نہیں کرتا, اگر فار ایگزامپل اس کو آپ کچھ دے دیں, اس کو کوئی اچھا مقام دے دیں, دوسرا کہے کہ یہ کیوں کر دیا آپ نے, یعنی آپ کی اتھارٹی کو چیلنج کر سکتا ہے. لیکن وہ یہ فرمائے نا کہ یہاں پر عزیز کا لفظ جو استعمال کیا گیا ہے یہ بہت گہرے معنی رکھتا ہے. غفور الرحیم نہیں ہے, یعنی آپ اس پہ غور کریں کہ یہ نہیں کہ اے خدا تو اگر ان کی مغفرت کر دے گا تو بے شک تو غفور الرحیم ہے. نہیں, عزیز و حکیم ہے, یعنی اگر تو ان کی مغفرت کرے گا تو کسی کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ تیری اتھارٹی کو چیلنج کرے. یعنی یہ انتہائی بدبختوں کے لیے دعا ہو رہی ہے. یعنی یہ عزیز و حکیم کا جو لفظ ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہ نارمل گناہگار کہ مومن نہ مسلم کے لیے دعا نہیں ہے, ورنہ شاید غفور و رحیم کے الفاظ ہوتے. عزیز و حکیم کے اسما سے جب خدا کو, یعنی ایسے تو انبیاء علیہ السلام کا معیار یہ. لیکن ہمیں کم از کم کس جگہ پر ہونا چاہیے کہ اگر کوئی اچھائی ہم نے حاصل کی ہے تو ہم اس میں دوسرے اپنے مومنین اور ان کو بھی دعا میں شامل کریں. تو بہرحال یعنی کہ اس میں جو بات ان دا اینڈ ہم کو سمجھ میں آئی وہ یہی سمجھ میں آئی کہ تذکر ذکر قلبی ہے. اور اب میں ان کے جملے ہی پڑھ دیتا ہوں آخر میں کہ تذکر ذکر قلبی است و ذکر لسانی بدون آ بے مغز و از درجۂ اعتبار بکلی ساقط است. اگر قلب ذاکر نہیں ہے تو ذکر زبان بے مغز ہے. بے مغز سمجھتے ہیں نا, برین لیس, وداؤٹ اینی روح, اور درجۂ اعتبار سے کلیتاً ساقط ہے. اب یہاں بھی ایک اچھا وہ ہے, سقوط کسے کہتے ہیں؟ ساقط ہونے کا کیا مطلب ہے؟
جذب نہ ہونا, جو نکل جائے,
کوئی چینج نہ ہو.
یعنی ساقط ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز ڈیولپ ہونا شروع ہو اور ضائع ہو جائے. تو ذکر زبانی جو ہے وہ اگر ذکر قلبی کے بغیر ہو تو ایک چیز ڈیولپ ہونا شروع ہے لیکن ضائع ہو چکی ہے, مطلب اس کے اندر کچھ بچا نہیں ہے. جیسے لفظ استعمال کیا جاتا ہے حمل کا ساقط ہو جانا, یعنی اب اس میں سے کچھ نہیں بچا ہے, وہ ایک بے روح, ایک ختم شدہ ایک چیز ہے. تو ذکر لسانی کی حیثیت یعنی کہ وہ ساقط ہو جاتی ہے. اور پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ یا ابا ذر رکعتان مقتصدتان فی تفکر, دو رکعتیں جو نارمل طریقے سے پڑھی جائیں تفکر کی حالت میں، خیر من قیام لیلۃ والقلب لاہن، پوری رات کے قیام سے بہتر ہے کہ جس میں قلب لہو میں مبتلا ہو۔ اور لہو کے معنی بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ لہو کا معنی کیا ہوتے ہیں، تصوراتی چیزیں، یعنی صرف تصوراتی اور خیالی چیزوں میں قلب، پوری رات قیام کرو، اس سے دو رکعتیں جو ظاہری طور پر میڈیوکر، یعنی میڈیم، یعنی کہ بہت لمبی صورتیں، بہت لمبے رکوع نہیں، میڈیم طریقے سے پڑھی جائیں لیکن قلب حالت تفکر میں ہو، یعنی قلب متوجہ ہو۔ تو اس سے کلیئر میسج تو نہیں دیا جا سکتا نا، یعنی کہ جو حدیثوں میں، روایتوں میں، قرآن کریم میں جو کچھ بھی ہے، کہ اس سے زیادہ تو اب اس بات کو کلیئر کرنا ممکن نہیں ہے۔ اور پھر آخری حدیث جو بیان فرماتے ہیں کہ چھٹے امام نے فرمایا کہ فجعل قلبک قبلۃ للسانک، تمہیں ایسا کرنا چاہیے کہ تمہارا قلب تمہاری زبان کا قبلہ ہو، لا تحرکہ الا باشارۃ القلب، کہ زبان حرکت نہ کرے جب تک کہ قلب سے اشارہ نہ ملے۔ جی اب آپ لوگ کچھ بات کر، لیکن اسی لیے کہا نا کہ یہ بات کیسے شروع کرنی پڑے گی، یعنی یہ بات کیسے شروع کرنی پڑے گی، مشکل تو بظاہر ہے، لیکن میں دیکھیں پھر وہی آپ لوگوں سے بات کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو جب آپ میٹرک میں تھے یا آپ نے تعلیم کی ابتدا کی تھی، اس وقت آپ کو کوئی کہتا ہے کہ بھائی تم اس طریقے سے آئی ٹی اور اکاؤنٹنٹ اور یہ فلاں فلاں چیز کے اسپیشلسٹ ہو جاؤ گے، آپ کبھی بلیو کرتے؟ آپ نے جتنی کتابیں پڑھ لیں، جتنا علم حاصل کر لیا، اس وقت اس علم کا کوئی بھی نقطہ آپ کے سامنے بیان کیا جاتا، آپ کبھی آپ کہتے اوف کیا چیز ہے؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے اپنی پڑھائی کا کہ مجھے یہ یقین نہیں آتا تھا، بالکل بچپن کی چیزیں زیادہ یاد رہتی ہیں، کہ جب الف بے پڑھنا شروع کی تھی تو یہ مشکل لگتا تھا کہ الف سے یہ تک ساری کی ساری حروف تہجی یاد کیسے رہیں گے، یعنی کہ الف بے پڑھتے تھے تو کبھی جیم اور ہے میں گڑبڑ کر دی، کبھی دال زال میں گڑبڑ کر دی، نقطوں کی ترتیب سمجھ نہیں آتی تھی کہ ایک ہی شکل ہے، نقطہ اوپر ہو جائے تو یہ لفظ بن جاتا ہے، پیٹ میں چلا جائے تو یہ لفظ بن جاتا ہے۔ تو ہم اتنے مراحل سے گزرے ہیں، اس کے بعد بھی اطمینان کی کیفیت نہیں آتی، یعنی کہ جب خدا نے اتنے مراحل سے گزار دیا، کہاں سے کہاں پہنچا دیا، اس الف بے والے قاعدے سے آج آپ کہاں کھڑے ہیں؟ تو آپ دین کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے کیوں نہیں بلیو کرتے اپنے اوپر کہ اسی طریقے سے کہ یہ معارف بھی انشاءاللہ ہمارے سامنے کھلیں گے، یہ حقیقتیں بھی ہم پر ظاہر ہوں گی، ہم اس کو بھی سمجھنے کے قابل ہوں گے، اس کو ہم مشکل کہہ کے اور دشوار کہہ کے کیوں سائڈ میں کر دیں؟ صحیح ہے نا، میں اس بارے میں، اور جو بیان فرما رہے ہیں وہ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اس میں یہ ایسا نہیں ہے کہ تم پہلے دن سے پہنچ جاؤ گے اس جگہ سے، ہر ایک کو پتہ نہیں ہوگا، لیکن چلنا تو شروع کرو۔ اور جو مثال میں دی ہے، میرے خیال میں بہت اچھی مثال دی ہے، کہ ہم کبھی بلیو کر سکتے ہیں کہ وہ بچہ جو غونغا کر رہا ہوتا ہے وہ اتنی لینگویج بول سکتا ہے، یا جیسے یعنی کہ آج کل کے دور میں کہ ایک آدمی کم از کم دو دو تین تین زبانوں پہ قدرت رکھتا ہے؟ یہ تمام کے تمام معجزات خدا نے ہمیں دکھائے ہیں ہماری نظروں کے سامنے، اور اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ یہ پاسبل نہیں ہے، یعنی ہم خود اس معجزے سے گزرے ہیں کہ ہم اپنی حالت پہ غور کریں، اپنی ان تصویروں کو دیکھیں جو بچپن کی ہوتی ہیں، اپنی ان حالت کو، آج کہاں ہیں اس کے مقابلے میں؟ تو یہ چیز روحانی طور سے کیوں نہیں ہو سکتی؟ اگر جسمانی طور سے ہو سکتی ہے تو روحانی طور سے کیوں نہیں ہو سکتی؟ اگر خدا مشرکین عرب کو مقداد اور ابوذر بنا سکتا ہے تو ہمیں کیوں نہیں بنا سکتا؟ ہے نا, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو ہم یہ کہہ کے ڈسمس کر دیں کہ یہ دشوار ہے یا ناممکن ہے.